بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اکابر کیا تھے؟ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیادی انابت اللہ پر تھی. راقم الحروف حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ راقم الحروف کے جد امجد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب قدس سرہ فرماتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم کا وہ وقت دیکھا ہے جس میں صدر مدرس سے لے کر ادنا مدرس تک اور محتمم سے لے کر دربان اور چپڑاسی تک سب کے سب صاحب نسبت بزرگ اور اولیاء اللہ تھے. دارالعلوم اس زمانے میں دن کو دارالعلوم اور رات کو خانقاہ معلوم ہوتا تھا کہ اکثر حجروں سے آخر شب میں تلاوت اور ذکر کی آوازیں سنائی دیتی تھی، اور در حقیقت یہی اس دارالعلوم کا طرۂ امتیاز تھا. دارالعلوم دیوبند کے دوسرے محتمم
حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دور جس کا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں محتمیم اور شیخ الحدیث سے لے کر چپراسی اور صفائی کرنے والے تک ہر شخص صاحب نسبت بزرگ تھا. کیسا خیر کا دور رہا ہوگا. اسی لیے اداروں میں کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ جہاں علم کے اعتبار سے، خطابت کے اعتبار سے، قرآت کے اعتبار سے اچھے اور کیپیبل لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے، اسی طرح روحانیت اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعتبار سے بھی اونچے آدمیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مثلا کسی مدرسے میں حدیث پڑھانے کے لیے کسی استاد کو تلاش کیا جاتا ہے تو علمی کیپبلٹی دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی عملی کیپبلٹی کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو لوگ اداروں میں پہلے سے کام کر رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہماری عملی کیپبلٹی کو بہتر بنائیں تاکہ اس ادارے میں خیر بڑھے، اس ادارے میں خیر بڑھے. میں کبھی کبھی اپنے یہاں اساتذہ سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں 6 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے روزانہ، تو ہمارے طلبا 6 گھنٹے تک اساتذہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. اگر اساتذہ اپنے دل پر محنت کر لیں اور اپنے دل کو صاف کر لیں، تزکیہ کرا لیں، روحانیت سے معمور کر لیں، تو یہ 6-6 گھنٹے ہر ہفتے ان کو 16 کی صحبت ملے گی، یعنی 24 گھنٹے میں سے 25%، اور مسلسل 6 گھنٹے تک. تو شاید ہی کوئی بد نصیب ہوگا جو تربیت کرائے بغیر نکلے گا. تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مدرسے کا وقت ہوتا تھا تو اس زمانے میں گھنٹہ ہوتا تھا، اور اس گھنٹے کو جب بجایا جاتا تھا، میٹل ہوتا تھا اور اس کے اوپر زور سے مارتے تھے، پتہ نہیں انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں، تو پیریڈ بدلتے تھے، مدرسہ شروع ہوتا تھا مدرسہ ختم ہوتا تھا تو وہ اس کے اوپر تین مرتبہ, تو کہتے وہ جو بجانے والے تھے تو یہ کون بجائے گا گھنٹے, گھنٹے کو کون بجائے گا, جو سب سے کم درجے کا ہوگا وہی یہ کام کرے گا, کوئی استاد استاد تو نہیں کرے گا یہ کام. تو اس وقت میں بھول رہا ہوں, مگر وہ اس کو بجاتے تھے ذکر کے ساتھ, مثلاً یہ کہ بھائی سبحان اللہ کہتے تھے یا بسم اللہ کہتے تھے یا الحمدللہ ذکر کے ساتھ بولتے تھے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والے اس مختصر سے جملے میں اتنی تاثیر تھی کہ نیک اور شریف طلبہ اس سے اثر لینے کے لیے جب گھنٹہ بجانے کا وقت آتا تھا تو وہاں سب جمع ہو جاتے تھے کہ جب ہم ابھی وہاں جائیں گے تو یہ زور سے سبحان اللہ بولیں گے تو مارتے ہوئے, تو سبحان اللہ کا اثر جو دل پر ہوتا تھا تو اس کے لیے شریف طلبہ وہاں جمع ہو جاتے تھے اور تین مرتبہ گھنٹے کو بجاتے تھے اور پھر یہ شعر پڑھتے تھے روزانہ. یعنی فکر آخرت کتنی تھی عام کام کرنے والوں میں, یہ شعر پڑھتے تھے, یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں. باغ جو ہوتا ہے باغ وہ تو ہمیشہ رہتا ہے, اور بلبل جو ہے اس کی عمر 5 سال 10 سال 15 سال. بلبل جو پرندہ بہت خوش گلو ہوتا ہے, اس کی بہت آواز جو ہے پیاری ہوتی ہے, تو وہ بلبل کی عمر ختم ہو گئی تو وہ مر گیا. یا یہ کہ بلبل اس باغ میں آیا اور پھر بلبل اس باغ میں آئی اور بول کر کے کسی اور باغ میں چلی گئی. تو وہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. یہ چمن یوں ہی رہے گا, یہ باغ یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بھی ایک قسم کا باغ ہے. تو یہ دنیا کا باغ تو ایسے ہی رہنے والا ہے قیامت تک, یہ تو کہیں نہیں جائے گا, مگر میں اور آپ بلبل ہیں تو ہمیں اللہ نے جتنی عمر دی ہے تو ہم اپنی بولیاں بول کر کے پھر قبر کی طرف اڑ جائیں گی. اور اسی سے یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند جو ہے یہ چمن یوں ہی رہے گا, اور یہ طلبہ جو یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو 6 6 8 8 10 10 سال کے بعد پھر یہ اڑ جائیں گے, چلے جائیں گے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ وہ خیر کا زمانہ تھا, تو دیکھو کیسے کیسے رجال وہاں سے پیدا ہوئے, بڑے بڑے لوگ, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے, اور بھی بے شمار لوگ ہیں, حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے, اور انہوں نے دین باقی کیسے رہے, دین لوگوں کی زندگی میں کیسے آئے, اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپایا اور قربان کیا. دنیا سے کچھ لینا دینا ان کو نہیں تھا, دنیا سے لینا دینا. حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے اور کیسا بڑا بڑا انہوں نے کام کیا. یہ تزکیہ کی فکر تھی. تو اس لیے مدارس کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ کی بھی فکر ہونی چاہیے, تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ کی بھی فکر ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ علم جو ہے یہ تو ایک ہتھیار ہے, علم ایک ہتھیار ہے. ہتھیار صحیح ہاتھ آدمی کے ہاتھ میں ہے تو فائدہ پہنچائے گا, غلط آدمی کے ہاتھ میں ہے تو نقصان ہوگا.
دارالعلوم دیوبند کے دوسرے مہتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب قدیس سر روح, اگرچہ ضابطے کے عالم نہ تھے، لیکن حضرت شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور اس درجے کے بزرگ تھے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ مولانا رفیع الدین صاحب اور حضرت مولانا گنگوہی رحمہم اللہ میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عالم ہیں اور وہ عالم نہیں۔
یہ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم تھے دار العلوم دیوبند کے، تو مدارس یہ غیر عالم تھے، تو مدارس کے اندر ذمہ داریوں کی جو تقسیم ہوتی ہے اس میں ایک ہوتی ہے اہتمام اور دوسرا ہوتا ہے ناظم تعلیمات۔ تو مہتمم کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پورا اہتمام کرتا ہے، عمارت کی تعمیر ہے، کھانے پینے کا انتظام، پیسہ کہاں سے آئے گا، یہ ساری ذمہ داریاں مہتمم کی ہوتی ہے۔ اور ناظم تعلیمات جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سی کتاب پڑھانی چاہیے، کون سی نہیں پڑھانی چاہیے، کون سی کتاب کس کو دینی چاہیے، کتاب کتنی ہوئی ہے، امتحانات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، یہ اس کی یہ دو ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ دار العلوم دیوبند کے دوسرے مہتمم ہیں۔ جی
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے
آج ہی میں نے ان کے بارے میں ایک بات بتلائی طالب علموں کو کہ کعبے کی جو چابی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن طلحہ الحجبی رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمائی۔ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اب مدینہ منورہ جانا ہے، تو ان سے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ مجھے ذرا بیت اللہ میں جانے کی چاہت ہے، کھول دیجئے۔ تو کہا کہ نا، وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم پرسی کے عالم میں ہے، تو سمجھ میں بھی نہیں آتی یہ بات۔ تو حضرت عثمان نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ وہ قریش کے لیے بڑا ذلت کا دن ہوگا، ہمارے ہاتھ سے نکل کر آپ کے ہاتھ میں کعبے کی چابی آ جائے، یہ قریش کے لیے بڑا ذلت کا دن ہوگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اب مکہ فتح ہو گیا اور یہ بہت بڑا عہدہ ہے، یہ حجابت، کعبے کی دربانی، یہ قریش میں بہت اونچا عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ تو الحجابت والصدانہ، تو وہی حاجب تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ عثمان کو بلا کر لاؤ، اور چابی دی ان سے، اور چابی دے کر اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کعبے سے جب نکلے تو ان کے ہاتھ میں دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے درخواست یہ کی کہ یہ خدمت میرے سپرد کر دیجیے، کہا کہ نہ، ان کو سپرد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عثمان لیجیے، یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا شیبہ، تو اس خاندان کو آج شیبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، شیبی کے، شیبی خاندان۔ تو 1400 سال گزر گئے اور مختلف حکومتیں آئیں حجاز پر، اور حرمین شریفین کے والی مختلف لوگ ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اکثروں کو یہ حدیث معلوم بھی نہ ہو، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نہیں، یہ من جانب اللہ یہ فیصلہ ہے کہ چابی ان کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حدیث پہ عمل بھی کر رہے ہوں، مگر ایسے تو بہت سارے احکام ہیں اللہ کے جو توڑ رہے ہیں وہ لوگ, تو اگر حدیث پر عمل کرتے ہوئے بھی وہ رہنے دیتے ہوں تو بھی بڑی بات ہے. تو آج تک اس خاندان کے ہاتھ میں ہے, اور بادشاہ وغیرہ کوئی بھی کعبے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے, ان پر کہلوانا پڑتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ جب کہلواتے ہیں تو وہ آ ہی جاتے ہیں, مگر ان پر کہلوانا پڑتا ہے, اور وہ کسی کو چابی نہیں دیتے, خود ہی آ کر کے کھودتے ہیں. اگر ان کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے جس کے پاس, اس لیے کہ خاندان میں بھی کوئی بڑا ہوتا ہے نا, تو پھر اس کا وارث, اور تو وہ اگر نہ آ سکے تو خاندان کے کسی اور آدمی کو بھیجیں گے, مگر چابی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جاتی. تو حکومت کو بھی پہلے سے ان کو اطلاع کرنی پڑتی ہے کہ فلاں دن فلاں صاحب آ رہے ہیں اور ہم کعبے میں ان کو لے جانا چاہ رہے ہیں باقاعدہ ان کے ساتھ تقرر. تو یہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ مکرمہ اپنے زمانے میں حج کے لیے پہنچے تو اس زمانے کا جو شیبی تھا اس سے ملاقات کی. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے واقعہ, اور ملاقات یعنی دیکھو سمجھ کتنی ہوگی, اور ملاقات کر کے یہ کہا کہ یہ قرآن کا ایک نسخہ لیجئے مصحف, تو یہ قرآن لیجئے, اور ایک تلوار دی اور کہا کہ یہ تلوار لیجئے, اور یہ قرآن اور یہ تلوار امام مہدی کو پہنچا دینا میری طرف سے ہدیہ. انہوں نے کہا کہ بھائی امام مہدی ابھی تو بہت دیر ہے, تو کہا کہ آپ کا جب انتقال کا وقت آئے تو آپ اپنے وارث کو کہہ دیجئے, وہ اپنے وارث کو کہہ دے گا, وہ اپنے وارث کو کہہ دے گا, دنیا کے سارے خاندان ختم ہو سکتے ہیں, آپ کا خاندان ختم نہیں ہو سکتا. آپ کا یہ خاندان ہے جس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک زندہ رہے گا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس رہے گی. یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی, مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے اس زمانے کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سعادت نصیب ہوئی ہے ان کی زیارت کی. بہت اونچے پائے کے بزرگ تھے, جمعہ کے دن غسل کیا, غسل کر کے عادت کے مطابق تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے سورہ کہف کی, بیمار تو چل ہی رہے تھے, تو ان کے خادم کہتے ہیں کہ بجائے سورہ کہف کی تلاوت کے شروع کر دی سورہ یاسین شریف کی تلاوت, اور یاسین شریف کی تلاوت کے پہلے رکوع کے ختم پر جب پہنچے تو آپ کا انتقال ہوا. فبشیر ہو بمغفرت و اجرین کریم, اس پر انتقال ہوا. وہ کہتے ہیں ہم بھی تعجب کر رہے تھے کہ حضرت سورہ کہف کی جگہ پر پڑھ رہے ہیں. اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا, اور ہماری اسلامک دعویٰ اکیڈمی کو الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے کہ جب 1991 میں میں نے یہ کام شروع کیا اور مجھے پتا چلا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں, میری عمر اس وقت چھوٹی تھی, مگر ہمت کر کے میں نے آکسفورڈ میں جہاں حضرت کا قیام تھا یونیورسٹی میں, وہاں کانٹیکٹ کیا کہ میں حضرت سے ملاقات چاہتا ہوں, مجھے کچھ حضرت سے گفتگو کرنی ہے, آدھ گھنٹہ اگر مجھے مل جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ شام کو دوبارہ یا کل دوبارہ فون کیجیے. ہم پھر حضرت سے انہوں نے بات کی تو حضرت نے عنایت فرمائی کہ میرے جیسے بالکل بے نام و نشان شخص کے لیے تنہائی میں ملاقات کا موقع عنایت فرمایا. تو میں وہاں پہنچا, اور وہاں پہنچ کر کے میرے ذہن میں جو خاکہ تھا اسلامک دعوی اکیڈمی کا, وہ میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہاں کی مستقبل کی نسلوں کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے, اور یہ چیز ذہن میں ہے, اس لیے کہ اکیڈمی نے جس طرح کا کام اس وقت شروع کیا تھا اس کا انگلینڈ میں کسی اور جگہ نمونہ نہیں تھا. تو ایک نئی چیز میرے ذہن میں تھی, تو میں نے سوچا کہ بزرگوں کے مشورے کے بغیر تو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت بہت خوش ہوئے, اور خوش ہو کر کے بہت دعائیں دی, بہت دعائیں دی. حضرت نے یہ محسوس کیا کہ میرے دل میں جس کام کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے وہ ٹائم, نیڈ آف دا ٹائم تھا, وہ کام وقت کی ضرورت. تو خوش ہوئے. کیا گفتگو ہوئی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہت خوش ہوئی اور دعائیں دی. اور اس کے حضرت کے انتقال کے بعد حضرت کے جو بھانجے ہیں حضرت مولانا رابع ندوی صاحب, وہ ہمارے یہاں بھی تشریف لائے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت مولانا بھی یہاں تشریف لائے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, حضرت مولانا تو تشریف نہیں لائے, مگر میں نے ان کے سامنے وہ ذکر کیا کہ حضرت سے ملاقات کی اور حضرت کی دعائیں شامل رہی. تو کہا حضرت مولانا کو آپ کیوں نہیں یہاں لے آئے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت مولانا بہت بڑے اور ہمارا ادارہ بہت چھوٹا, تو ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کو ہم یہاں لائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے غلطی کی, اگر حضرت مولانا کو لے آتے تو حضرت مولانا تمہارے کام کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے. تو حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج ان لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ جو چابی ہے کعبے کی, وہ یہ شیبی لوگوں کے ہاتھ ہی میں رہتی ہے, وہی کھولتے ہیں. مگر ایک مرتبہ کعبے کو رینوویٹ کیا تھا, مجھے بھی یاد ہے وہ. تو رینوویشن کے بعد اس کا جب افتتاح ہوا تو اس میں پوری دنیا کے اہم اہم لوگوں کو بلایا گیا تھا, جس میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو جب بڑے بڑے لوگ تھے وہاں, تو عین اس وقت جب وہ چابی اندر ڈال کر کے کھولنے جا رہا تھا وہ شیبی, تو پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آیا کہ رک گئے اور رک کر پیچھے مڑ کر کے دیکھا, اور جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہیں, اور نظر پڑی حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر. انہوں نے کہا کہ آپ آگے تشریف لائیے. حضرت مولانا کی کتاب ہے کاروان زندگی, اس میں اس حصے کو پڑھنا چاہیے. جس انداز سے حضرت مولانا نے اس کی منظر کشی کی ہے, اس سے کہ لکھتے تو بہت عمدہ تھے, اس کو پڑھنا چاہیے. کاروان زندگی, بلکہ پوری کتاب ہی پڑھنی چاہیے. حضرت کی یاد بیتی ہے, بہت مفید چیزیں ہیں اس میں. اور ان سے کہا کہ آپ کھولیے. تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمتہ اللہ علیہ کو ماشاءاللہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے کعبے کی چابی ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھ سے کعبے کو کھولا. اور خود فرماتے ہیں اپنی جوانی کا واقعہ کہ میں نے جب کتاب لکھی مادہ خسیر العالم بین ہتات المسلمین, اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے مسلمانوں کا عروج و زوال, بہت عمدہ کتاب ہے, یہ بھی پڑھنی چاہیے مسلمانوں کو. سب انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا ہے, نام اس وقت مجھے معلوم نہیں. تو کہا کہ میں حرم شریف میں حج کے لیے گیا ہوا تھا, اور اس وقت حرم شریف کے جو بڑے امام تھے وہ شیخ عبداللہ الخیاد تھے رحمہ اللہ تعالی. اور حج سے پہلے والا جو جمعہ تھا اس میں مسجد جو ہے بھری ہوئی تھی چاروں طرف, اور انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی فرماتے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک انڈیا کا انڈین نوجوان عالم اور امام حرم, اس کا حرم شریف کے ممبر سے عید کے یہ حج کے زمانے میں کتنی اونچی بات لکھی ہوگی, اور اللہ نے اس بات کو کیا قبولیت عطا فرمائی ہو. تو کہتے ہیں کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں سب عرب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو غور سے خطبے کو سن رہے تھے, تو انہوں نے ابو الحسن علی الندوی کا نام پہلے سنا نہیں تھا, تو وہ خطبے کے دوران ہی ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھنے لگے کہ بھئی یہ کون, ان کو ایسا ہوا کوئی پرانے زمانے کا عالم ہوگا. اور کہا میں وہاں بیٹھے بیٹھے زارو قطار رونے لگا اللہ کی اس نعمت پر. کہ جب نماز ختم ہو گئی تو نماز کے بعد ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ یہ ابو الحسن علی الندوی کون ہے, تو کسی نے کہا کہ ان سے پوچھئے, اس لیے کہ یہ بہت رو رہی تھی, یہ پہچانتے ہیں ایسا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے بھائی مقبولیت عطا فرمائی ہے. بعض لوگ ایسا کہتے بھی ہیں کہ بھائی علماء دیوبند کا آپ کیوں تذکرہ بہت کرتے ہیں, तो उसकी दो वजहें हैं भाई, जिसका खाया है उसी का गीत गाते हैं ना भाई। गीत किसके गाते हैं? जिसका खाया है उसका गीत गाते हैं। हमें जो कुछ मिला है उनकी बदौलत मिला है, उनके वास्ते से मिला है, तो उनके उनका तज़किरा नहीं करेंगे तो और किसका करेंगे? पहली बात ये। और दूसरी बात ये, इसलिए भी तज़किरा जरूरी है कि ये मजलूम जमात है, मजलूम जमात। इन अकाबिर ने जिनके लिए बहुत कुर्बानियां दी है, और अल्लाह ताला शानहू ने इनको इल्म और अमल दोनों एतबार से बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया है, और लोग इनके बारे में बहुत गलत तसव्वुर रखते हैं, इसलिए उनका ये तज़किरा करना पड़ता है कि भाई ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, वरना और कोई दूसरी वजह नहीं। और तीसरी वजह यह है, तीसरी वजह कि इन्हीं से हमारा वास्ता रहा है और रहता है, तो हम इन्हीं को जानते हैं, जिनसे वास्ता होता है उनको जानते हैं। मैं मेरे वालिद का तज़किरा मेरे चचा से ज्यादा करूंगा, वालिद का तज़किरा दादा से ज्यादा करूंगा, वालिद का तज़किरा पर दादा से ज्यादा करूंगा, इसलिए कि वास्ता वालिद से ज्यादा रहा है, दादा से इतना नहीं, पर दादा से इतना नहीं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि दादा और परदादा को चाहते नहीं, चाहते हैं जिससे वास्ता होता है। ये इनका हक है कि इनका तज़किरा किया जाए, इनका नाम जिंदा रहे। नेक लोग थे माशाल्लाह, बहुत इन्होंने दीन की खिदमत की।
हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर फरमाया था कि मौलाना रफ़ीउद्दीन साहिब और हज़रत मौलाना गंगोही रहिमहुल्लाह में सिवाय इसके कोई फ़र्क नहीं कि मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आलिम हैं और वो आलिम नहीं, वरना नस्बत बातिनी के लिहाज से दोनों एक दर्जे के। उनका वाक़िया है कि उन्होंने एक गाय पाल रखी थी जिसकी देखभाल एक खादिम के सिपुर्द थी। एक रोज़ इत्तिफाकन वो खादिम किसी वजह से गाय को मदरसे के सहन में बांध कर किसी काम को चला गया। देवबंद के बाशिंदे कोई साहिब इधर आ निकले, मौलाना रहमतुल्लाह अली की गाय को मदरसे के सहन में देखा तो मौलाना रहमतुल्लाह अली से शिकायत की कि क्या मदरसे का सहन आपकी गाय पालने के लिए? मौलाना रहमतुल्लाह अली ने उनसे कोई उज्र बयान करने के बजाय ये गाय दारुल उलूम ही को दे दी और किस्सा खत्म कर दिया।
हालांकि दारुल उलूम ही की हो गई तो दारुल उलूम की गाय दारुल उलूम के सहन में अगर खड़ी है तो क्या हर्ज है? ये कोई मामूली बात नहीं है। गाय की कीमत अगर लगाए आप उस जमाने के एतबार से, पूरी कहा कि आपकी गाय दारुल उलूम के सहन में है, तो जवाब ये देते कि अच्छा उस नालायक खादिम ने ऐसा काम किया, तौबा तौबा, मैं अभी जाकर के। मगर उन्होंने तो दारुल उलूम ही को दे दी, चलो किस्सा ही खत्म हो जाए।
हालांकि मौलाना का उज्र बिल्कुल वाज़े और जाहिर था, मगर ये हजरात अपने नफ्स की तरफ से मुदाफात का पहलू इख्तियार ही न करते थे।
देखो पहले शुरू में कह चुका हूं कि इन वाकियात को सुनाने के पीछे असल मकसद क्या है भाई, ताकि हमें पता चले कि तज़किया के बाद ये सारे काम आदमी कर सकता है। दिल का तज़किया हो जाए, अगर हमारा और आपका भी तज़किया हो जाए तो हम भी इसी तरह कर सकेंगे जैसे हजरत मौलाना ने किया था। ये है इन वाकियात का मकसद जी।
हजरत मौलाना हबीबुर्रहमान साहिब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दारुल उलूम देवबंद के,
ये अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के भाई हैं, ये भी दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम रहे हैं, और ये हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खादिम भी रहे हैं। मौलाना यहिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह तो खास खादिम थे, मगर मौलाना हबीबुर्रहमान उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह भी हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खादिम रहे हैं जी।
ये दारुल उलूम देवबंद के उस दौर के मुहतमिम थे जब दारुल उलूम का काम बहुत ज़्यादा फैल गया था, तलबा की तादाद सैकड़ों से मुतजावज थी, बहुत से नए शोबे कायम हो चुके थे और उनका इंतज़ाम शबाना रोज़ मसरूफियात के बग़ैर मुमकिन न था। लेकिन अख़कर के वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाह अलैह से सुना है कि उस दौर में भी नमाज और तिलावत के दीगर मामूलात के अलावा रोजाना 1,25,000 इसमें जात का मामूल कभी कजा नहीं होता था।
अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह 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 का इसमें जात का जिक्र मुहतमिम होने के बावजूद 1,25,000 मरतबा, اب ہم جو لوگ مدرسوں سے تعلق رکھتے ہیں، مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے جو کام کاج ہیں، تو ہم یہ عذر کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ دین کے کام میں اتنی مشغولی ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو دیکھو یہ حضرات نکالتے تھے. جی
کہ اس دور میں بھی نماز اور تلاوت کے دیگر معمولات کے علاوہ روزانہ سوالاخ اسم ذات کا معمول کبھی قضا نہیں ہوتا تھا، اور اللہ پر توکل کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دارالعلوم کی انتظامیہ کے خلاف ایک شدید طوفان اٹھا، اور بعض لوگ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جان کے بھی دشمن ہو گئے. ایسے حالات میں بھی وہ رات کو دارالعلوم کی کھلی چھت پر تنے تنہا سوتے تھے. بعض بہی خواہوں نے عرض کیا کہ ایسے حالات میں آپ کو اس طرح نہ سونا چاہیے، بلکہ احتیاط کے مد نظر کمرے کے اندر سونا چاہیے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ میں تو اس باپ کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، کہ جس کے جنازے کو چار اٹھانے والے بھی میسر نہ آئے، اور جسے رات کے اندھیرے میں بقی کی نظر کیا گیا، لہذا مجھے موت کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے. یہ دیوبند کے وہ بزرگ ہیں جو خالص انتظامی کاموں میں مصروف تھے، اور جیسا کہ انتظامی امور کا خاصہ ہے، وہ بعض مرتبہ مورد اعتراض بھی بنے، اور عموماً اولیاء اللہ کی فہرست میں ان کا شمار نہیں ہوتا. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ معمول تھا کہ سارا دن تعلیم و تدریس کی محنت اٹھانے کے باوجود رات کو 2 بجے بیدار ہو جاتے، اور فجر تک نوافل و ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور رمضان المبارک میں تو تمام رات جاگنے کا معمول تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تراویح سحری سے ذرا پہلے تک جاری رہتی تھی، اور مختلف حفاظ کئی کئی پارے سناتے تھے، یہاں تک کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پر ورم آ جاتا، اور حتیٰ تورمت قدماہو کی سنت نبویہ نصیب ہوتی تھی.
مختلف حفاظ قرآن سناتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حافظ اتنی دیر تک کھڑا ہو کر سنا نہیں سکتا تھا، یعنی پوری رات قرآن سنتے تھے. تو ایک حافظ نہ سنا سکتا تھا، نہ پیچھے حضرت کے ساتھ بھی کھڑا رہ سکتا تھا. تو پڑھنے والے بدلتے رہتے تھے، اور حضرت جو ہے وہ کھڑے رہتے تھے. تو ایک حافظ آیا، 2 سپارے سنا کر چلا گیا، دوسرا حافظ آیا، 2 سپارے سنا کر چلا گیا، تیسرا حافظ آیا، 2 پارے سنا کر کے چلا گیا، اس طرح کا معمول تھا.
ایک مرتبہ خوراک اور نیند کی کمی اور طویل قیام کے اثر سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق بہت زیادہ ہو گیا، اس کے باوجود رات بھر کی تراوی کا یہ معمول ترک نہیں فرمایا. آخر مجبور ہو کر گھر کی خواتین نے تراویح کے امام مولوی کفایت اللہ صاحب کو کہلوایا کہ آج کسی بہانے سے تھوڑا سا پڑھ کر اپنی طبیعت کے کسل اور گرانی کا عذر کر دیجیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دوسروں کی راحت کا بہت خیال رہتا تھا، اس لیے خوشی سے منظور کر لیا. تراویح ختم ہو گئی اور اندر حافظ صاحب لیٹ گئے، اور باہر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر بعد حافظ اور باہر حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ لیکن تھوڑی دیر کے بعد حافظ صاحب نے محسوس کیا کہ کوئی شخص آہستہ آہستہ پاؤں دبا رہا ہے. انہوں نے ہوشیار ہو کر دیکھا تو خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کی حیرت و ندامت کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں بھائی، کیا حرج ہے، تمہاری طبیعت اچھی نہیں، ذرا راحت آ جائے گی. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات پہلے بھی آ چکے ہیں. ان کا علم و فضل اور حیرت انگیز حافظہ اس قدر مشہور ہوا کہ ان کی دوسری خوبیاں اس میں گم ہو گئیں، ورنہ انابت و تقوی اور سلوک و تصوف میں بھی انہیں ممتاز مقام حاصل تھا.
ہوتا ہے ایسا جیسے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو ذہن سب کا اس بات کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے آپ نے بہت جد و جہد کی تھی. تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ حضرت کا علم میں بھی بہت اونچا مقام ہے اور حضرت کا روحانیت اور سلوک اور تصوف میں بھی بہت اونچا مقام ہے. بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں. تو ایک شخص ہما جہت کام کرتا ہے کہ اس میں یہ خوبی بھی ہو, یہ خوبی بھی ہو, یہ خوبی بھی ہو, یہ خوبی بھی ہو, تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک مخصوص کام کی زیادہ شہرت کی وجہ سے وہ باقی خوبیاں دب جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ جیسے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہمارے ان بزرگوں میں سے ہے کہ جن کی زندگی میں ورا, پرہیزگاری, تقویٰ, بہت اونچے درجے کی یہ ساری چیزیں تھیں اور بہت انہوں نے محنت بھی کی اپنے تزکیہ کی لائن میں, اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. مگر عام طور پر مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت جو ہے ایک سیاست دان ہے, اس سے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر آپ ممبر آف پارلیمنٹ بھی بنے اور اس لائن کا آپ نے بہت کام کیا, تو لوگوں کے سامنے وہی نقش شخصیت ابھری, تو اس میں وہ دوسرے پہلو جو ہیں وہ چھپ گئے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے, بہت بڑے عالم تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو لوگوں میں کیا آتا ہے, بہت بڑے محدث تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے تو کیا آتا ہے, کہ بہت بڑے فقیہ تھے. تو فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے بڑے فقیہ تھے اتنے ہی بڑے بزرگ بھی تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے محدث تھے اتنے ہی بڑے بزرگ بھی تھے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے بزرگ بھی تھے. ان کے بھی عجیب عجیب واقعات ہیں پرہیزگاری وغیرہ کے.
حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے خود بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کشمیر سے آ رہا تھا, راستے میں ایک صاحب مل گئے جو پنجاب کے ایک مشہور پیر کے مرید تھے. ان کی خواہش اور ترغیب یہ تھی کہ میں بھی ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. اتفاق سے وہ مقام میرے راستے میں پڑتا تھا, اس لیے میں نے بھی ارادہ کر لیا. ہم پیر صاحب کے پاس پہنچے تو وہ بڑے اکرام سے پیش آئے, کچھ باتیں ہوئیں, پھر وہ مریدین کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان پر توجہ ڈالنی شروع کی, جس سے وہ بے ہوش ہو ہو کر لوٹنے اور تڑپنے لگے. میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا, پھر میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ اگر مجھ پر بھی یہ حالت طاری ہو سکے تو مجھ پر آپ توجہ فرمائیں. انہوں نے توجہ دینی شروع کی اور میں اللہ تعالیٰ کے ایک اسم پاک کا مراقبہ کر کے بیٹھ گیا. بیچاروں نے بہت زور لگایا لیکن مجھ پر کچھ اثر نہ ہوا. کچھ دیر بعد انہوں نے خود فرمایا کہ آپ پر اثر نہیں پڑ سکتا. حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنا کر غیر معمولی جوش کے ساتھ فرمایا.
پھر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے یہ قصہ
مولانا منظور سے حضرت شاہ صاحب کا.
اچھا اچھا ٹھیک ہے, تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں, حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بہت توجہ ڈال کر ان کو بھی تڑپانے کی کوشش کی مگر نہیں ہوا.
حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنا کر غیر معمولی جوش کے ساتھ فرمایا, کچھ نہیں ہے, لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرشمہ ہے ان باتوں کا خدا رسیدگی سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی چاہے اور استعداد ہو تو انشاءاللہ 3 دن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ قلب سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دینے لگے. لیکن یہ بھی کچھ نہیں, اصل چیز تو بس احسانی کیفیت اور شریعت و سنت پر استقامت ہے.
بس یہ آج کل جو ہے بہت سے لوگوں کو یہ تصوف کے بارے میں بہت سارے مغالطے ہیں. ان میں سے ایک مغالطہ یہ ہے کہ تصوف کی وجہ سے کچھ عجیب و غریب کیفیات وغیرہ محسوس ہونی چاہیے، یعنی دل کو مزہ آنا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کچھ روشنی نظر آئے، عبادت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے عجیب و غریب کیفیات حاصل ہوں. تو جیسے ان پیر صاحب کا ذکر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ وہ کچھ توجہ ڈالتے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کا مرید جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہوتا تھا، اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بھئی میرے اوپر بھی یہ کرو، مگر وہ کچھ نہ کر سکے. تو یہ جو ہے عجیب و غریب کیفیات کا وجود میں آنا اور اسپریچول ایکسٹسی کا حاصل ہونا، ایک قسم کا خاص مزہ، اس کا پیری مریدی اور تصوف اور سلوک سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہم کسی سے بیعت ہوتے ہیں اور وہ شیخ ہماری اصلاح کرتا ہے، اس کے مقصد صرف دو ہوتے ہیں، اور وہ دو بھی نہیں، وہ ایک ہی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مجھے ہر آن ہر گھڑی دیکھ رہے ہیں، اور وہ بڑی عظمتوں اور بڑی بڑے جلال والے ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، پوری کائنات ان کے قبضے میں ہیں، وہ جب جی چاہے جو جی چاہے کر سکتے ہیں، میرے ساتھ بھی، میرے متعلقین کے ساتھ بھی، میرے احوال کے ساتھ بھی. یہ ہے صفت احسان کہ اللہ کے ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہونے کا اللہ کی بڑائی کے ساتھ احساس. ایک تو ہے نا کہ آپ کسی شخص کو جو ٹی وی دیکھ رہا ہے، آپ اسے کہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو دیکھو اس کو بھی پتا چل گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ دیکھتا رہے گا، کیوں سے کہ اللہ کی بڑائی دل میں نہیں ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ صرف نالج ہے، نالج کافی نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے یہ دل کی حالت ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بہت بڑا ہے، میری پکڑ کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے نفع نقصان کا مالک ہے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ صفت احسان ہمیں حاصل ہو جائے، اور صفت احسان حاصل ہوگی تو پھر اس کا دوسرا فائدہ، یعنی دوسرا مقصد، صفت احسان حاصل ہوگا تو حرام سے بچے گا، حلال کو اختیار کرے گا، فرائض اور واجبات کا پورا اہتمام کرے گا، اور پھر اس کی زندگی ہی بدل جائے گی. تو اصل یہ ہے، زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، یہ ہے زندگی کا مقصد. اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا ان کاموں کو کرنے سے جو اس کو پسندیدہ ہیں، اور ان کاموں کو بچنے سے، ان کاموں سے بچنے سے جو ان کو ناپسندیدہ ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا کہ اللہ کو جو کام پسندیدہ ہے وہ ہم کریں، اور اللہ کو جو کام ناپسندیدہ ہے ان سے بچیں؟ یہ اس وقت ہوگا جبکہ صفت احسان حاصل ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اتنا ہے. تصوف کا اور بیعت ہونے کا اور شیخ سے تعلق رکھنے کا اور سلوک میں چلنے کا اتنا ہی، یہی مقصد ہے صرف، کہ ان کی رہنمائی میں چل کر میرا دل ذاکر ہوگا، مجھے یہ احساس ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو شریعت مطہرہ پر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا، اور اہتمام سے میں عمل کر سکوں گا. اگر کسی کو یہ چیز حاصل ہو جائے، یہ چیز کسی کو حاصل ہو جائے، اور باقی کیفیات میں سے پوری زندگی کوئی کیفیت بھی حاصل نہ ہو، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہو، کبھی صحابہ کی زیارت نہ ہو, کبھی اولیاء کی زیارت نہ ہو, کبھی کعبے کی زیارت نہ ہو, کبھی مدینے کی زیارت نہ ہو, کبھی نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نہ بہے, یہ چیز حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اللہ چونکہ مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا, بس اسے سب کچھ حاصل ہو گیا. اور بہت کچھ حاصل ہو جائے, بہت کچھ کیا مطلب بہت کچھ, کہ بال بال سے اللہ اللہ نکلنا شروع ہو جائے, لوگ سنیں کہ اس کے تو بال بال ذکر میں مشغول ہیں, بال بال سے اللہ اللہ نکلے, دل کی دھڑکن کے ساتھ لوگوں کو سنائی دے کہ اللہ اللہ ہے, مگر اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو کچھ نہیں. بس یہ اصل چیز ہے, اصل چیز یہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نہیں, حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے یہاں اخفا بہت زیادہ تھا, بہت بڑے بزرگ تھے مگر اخفا, ہر چیز چھپ چھپ کے رہتی تھی. اور بھائی مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی کامل ہوگا اور جو شخص صحیح شیخ ہوگا اور محقق شیخ ہوگا وہ دعوے دار نہیں ہوگا, وہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں یوں کر دوں گا اور یوں کر لوں گا اور ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا, دعویٰ نہیں ہوگا. وہ یہی کہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں. مرید بھی اگر اس کو یہ کہے کہ حضرت آپ کی برکت سے مجھے یہ ملا ہے, آپ کی برکت سے, تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں نہیں اللہ کا فضل ہوا ہے, نہیں نہیں میرے مشائخ کی توجہات کی برکت, آپ کی محنت کی برکت ہے, اللہ کا فضل ہوا ہے, وہ اپنی طرف منسوب نہیں کرے گا. دعوے دار ہونا کہ میں کچھ ہوں, دعوے دار یہ ناقص ہونے کی علامت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ولایت میں تو اخفا ہے, اخفا اخفا اپنے آپ کو چھپانا, اپنے آپ کو چھپانا, کچھ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کی تعویل کر جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ایسے ہی, اگر کش بھی ہوتا ہے تو کہ حضرت آپ کو تو کش ہو گیا, میرے دل میں یہی بات آئی تھی, تو جواب میں کیا کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو کوئنسیڈنس ہوا, کوئی کش نہیں ہوا, ایسے ہی میں نے بات کر لی. اخفا. اور بعض بزرگوں سے جو اظہار ہے, اظہار تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی پوری زندگی میں اظہار کتنا ہے, وہ ایک آدھ مرتبہ کبھی, اور وہ ضرورت کے پیش نظر وہ ہوتا ہے, کبھی کبھی باطل کو روکنے کے لیے کبھی کوئی خاص اہم وجہ سے اظہار کرنا پڑتا ہے, بعض بزرگوں سے کرامت بھی اللہ ظاہر کرواتے تھے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اخفا بہت تھا. تو ایک صاحب ان کے یہاں گئے اور مرید ہوئے, اور یہ مس کنسیپشن ہی تھا وہاں بھی کہ شیخ ہے تو کوئی کرامت نظر آئے گی, یوں ہوگا وہ ہوگا, کچھ نظر نہیں آیا. تو ایک لمبی مدت ٹھہرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت اب مجھے اجازت دیجئے, میں آپ کے پاس سے جانا چاہتا ہوں. تو کہ بہت اچھی بات ہے, ضرور کہ اب میں کسی اور شیخ کے پاس چلا جاؤں گا, یہاں میں جس چیز کو دیکھنا چاہتا تھا وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی. تو کوئی بات نہیں, اب یہ حضرات کسی کو روکتے نہیں تھے بلکہ خوش ہوتے تھے کہ چلو بھائی یہ ذمہ داری میرے سر پر سے اتر کر کسی اور کے ذمے, مگر ان کا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. تو پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کے دوسری جگہ کیوں جا رہے ہیں, ہمیں چھوڑ کر دوسری جگہ کیوں جا رہے ہیں, یہاں کوئی آپ کو تکلیف ہوئی, کوئی ایسی بات ہو تو بتلاؤ تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کر لیں, ہمیں اپنی غلطی نظر آئے. تو کہا کہ اتنی مدت میں آپ کے پاس رہا مگر مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی. تو یہ ایک سلسلہ ہے, جیسے استاد شاگرد کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, تو استاد شاگرد کے سلسلے میں بھی جو طالب علم جم کر ایک جگہ کے اوپر ٹھہر جاتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے وہ عالم ہو جاتا ہے. اب 6 مہینے اس مدرسے میں پڑھے کہ اب یہاں اچھا نہیں لگتا, وہ مدرسہ بہت اچھا لگتا ہے, وہاں چلے گئے وہ یہاں اچھا, وہ طالب علم پڑھ نہیں سکے گا, اور اگر پڑھ بھی جائے گا تو کچا نکلے گا. تو جہاں دو آدمیوں کے درمیان ایک اچھی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے شیخ اور مرید کی, اور شیطان وہاں دیکھتا ہے کہ یہ ایسی نسبت ہو گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ آگے جا کر کے بننے والا ہے, تو طرح طرح سے وہ روکتا ہے, طرح طرح سے بہت کوشش ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان دوری ہو جائے کسی طرح. تو دیکھو کیسے دوری پیدا کر دی, دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ ان کے پاس تو کوئی کرامت نہیں ہے. اچھا بھائی ان کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ بات تو صحیح ہے آپ کی, کرامت نہیں, مگر میں ایک بات پوچھوں آپ کو. حضرت سمجھ گئے کہ اگر میں نے اس کو کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے کرامت ہمارے پاس نہیں دیکھی تو جاؤ, تو دوسری جگہ پر بھی یہ اسی چیز کو تلاش کرے گا اور زندگی بھر ناکام رہے گا. تو حضرت نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جتنی مدت تم ہمارے یہاں رہے تم نے شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھا؟ تو کہا کہ نہ شریعت کے خلاف تو کوئی کام نہیں دیکھا. تو کہا پھر اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہیے؟ الاستقامت فوق الکرامہ. اسی لیے ہمارے یہاں سے بھی چھپ گیا ہے وہ پاتھ ٹو پیوریفیکیشن. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھا مضمون لکھا ہے کہ شیخ کو کیسے تلاش کیا جائے, کسی کو اپنا شیخ بنانے کے لیے کیا دیکھنا ہے. تو اس میں جتنے پوائنٹس ہیں اس میں ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ کرامت ہے یا نہیں. نہیں, اس میں کیا ہے کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, اس میں کیا ہے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے والے لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں میں شریعت ہے یا نہیں, یہ دیکھا جائے کہ اس سے جو لوگ مرید ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں دینی فکر بڑھتی ہے یا نہیں, دین میں ترقی کرتے ہیں یا نہیں. دوسرے وقت کے جو مشائخ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں, یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں. تو یہ جو ہے ذہن سے نکل جائے. تو حضرت علامہ نوشا کشمیری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ بھئی یہ تو بہت آسان چیزیں ہیں, اگر تین دن میرے پاس کوئی رہے اور اچھی طرح سے میں جیسے محنت کراؤں ویسے محنت کر لے تو اس کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگے. یعنی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ کہنا منشا یہ ہے. اللہ تعالیٰ شانو بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اصل چیز بھائی کیا ہے؟ شریعت متحرہ کی پابندی. اور شریعت متحرہ کی پابندی کیسے آئے گی؟ جب صفت احسان حاصل ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے ذکر و اذکار وغیرہ یہ سب اسی لیے کیا جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے مشائخ کی طرف سے جو ہمیں اذکار ملتے ہیں معمولات کا پرچہ ملتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور عمل کر کے دھیرے دھیرے اس کو بڑھانا چاہیے, سبق اور آگے بڑھانا چاہیے اور دھیرے دھیرے اپنی ترقی کروانی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ شانہ کا استحضار نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ سب لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.